بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامعین، سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے، اور سامعین ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ سامعین، ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور سامعین نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر مملکت اور کابینہ کے ارکان سے ہونے والی ملاقات میں فرمایا ہے کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو ناکام بنانا بھی ضروری ہے۔ سائفر کیس میں سابق وزیراعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں آئندہ عام انتخابات سے پہلے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کو بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو ناکام بنانا بھی ضروری ہے۔ ہفتہ حکومت کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور ان کی کابینہ کے ارکان نیز ملک کے دیگر اعلی عہدیداروں نے بدھ کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں شہید صدر محمد علی رجائی اور شہید وزیر اعظم محمد جواد باہنر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں شہدا نے اپنے دور حکومت میں رضا الہی کے حصول اور انقلابی امنگوں کے لیے کام کیا، اور یہ دونوں شہدا ہمیشہ عوام کے لیے کام کرتے رہے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ حکومت کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، موجودہ حکومت کا اہم ترین کام پابندیوں کو ناکام بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات ہوں، لیکن ساتھ ہی پابندیوں کو بھی ناکام بنانے پر کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ افراط زر کی شرح پر قابو پایا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ 20 برس کے دوران دشمن کی جانب سے ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالے جانے کے باوجود ایٹمی ٹیکنالوجی میں پیش رفت حاصل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق محمد اسلامی نے منگل کے دن صوبہ مغربی آذربائیجان میں واقع تبریز کے 1,00,000 m³ پانی کے ذخیرے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی سائنس دانوں کی ٹارگٹ کلنگ، پابندیاں، نفسیاتی حربے اور مزید دباؤ ڈالنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کا سہارا لینا بھی ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس وقت ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ ریڈیو میڈیسن کی تیاری میں صف اول کے ممالک میں شامل ہے۔ محمد اسلامی نے زرعی پیداوار کے تحفظ میں ایٹمی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 30% زرعی پیداوار بطور فضلہ ضائع ہو جاتی ہے، جو 40 million tons کے مساوی ہے، اسے ایٹمی ٹیکنالوجی کی مدد سے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہمارے دشمن ایران کی پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ایٹمی ٹیکنالوجی سائنس و ٹیکنالوجی کو شگافتہ کر کے آگے بڑھتی ہے اور اس سے استفادہ نہ کرنے سے تمام پیٹرو کیمیکل، اسٹیل اور غذائی صنعتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سرحدی محافظ بریگیڈیئر احمد علی گودرزی نے کہا ہے کہ سفر کے مہینے کے شروع سے اب تک ایران کی 6 سرحدوں سے 22,00,000 زائر عراق میں داخل ہوئے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر احمد علی گودرزی نے بدھ کے دن مہران سرحد پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان مشترکہ کیمپ کی تشکیل کے بعد زائرین کے داخل اور خارج ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر آنے کی صورت میں ایران اور عراق کی شراکت کے ساتھ فوری طور پر برطرف کر دی جاتی ہے۔ احمد علی گودرزی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس وقت تمام سرحدوں خصوصاً مہران سرحد سے رفت و آمد کا سلسلہ بغیر کسی مشکل کے جاری ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سائفر کیس میں سابق وزیراعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی، جس کے بعد وہ اٹک جیل سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے وکیل نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں اپیل کے فیصلے تک ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کو معطل کر کے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم سائفر کیس میں ایف آئی اے عمران خان کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لا چکی تھی اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے ان کو 1 دن کے لیے یعنی آج بدھ تک جوڈیشل ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا تھا اور پھر آج ان کے ریمانڈ کی مدت میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں آئندہ عام انتخابات سے پہلے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کو بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 2024 کے عام انتخابات میں بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کا 3rd اجلاس کل ممبئی میں ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے کہا ہے کہ وہ نہ تو انڈیا نامی سیاسی اتحاد کا حصہ بنیں گی اور نہ ہی بی جے پی کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے کا ساتھ دیں گی۔ مایاوتی نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں صاف طور پر کہہ دیا کہ ان کی جماعت آئندہ عام انتخابات اور 4 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی الیکشن اکیلے لڑے گی اور کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے سیاسی اتحاد انڈیا میں شامل جماعتیں اور اسی طرح بی جے پی کی قیادت والے اتحاد دونوں میں زیادہ تر وہی پارٹیاں ہیں جو غریب عوام کی دشمن اور فرقہ پرست ہیں۔ ہندوستان میں تمام مقدس کتابوں کے احترام کے علم بردار اسلامی ثقافتی سینٹر میں قرآن مجید کے بارے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ایران کے خانہ فرنگ اور مختلف اسلامی اداروں کی شراکت سے منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس کے شرکا نے مقدس کتابوں، خاص طور سے مقدس الہی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید مذمت کی اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ استقامت کے مجاہدین نے غرب اردن کے شہر جنین کی فضائی حدود میں صہیونی حکومت کے ایک ہیلی کاپٹر کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کا ایک ہیلی کاپٹر جنین کیمپ کی فضائی حدود پر پرواز کر رہا تھا، جس پر فلسطینی مجاہدین نے فائرنگ کی۔ دریں اثنا مقامی ذرائع نے غزہ پٹی میں واقع فلسطینی استقامت کے مورچوں پر صہیونی حکومت کے متعدد ڈرون طیاروں کی پروازوں کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے جنین کے قریب واقع صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ دوتان پر فائرنگ کی۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں نے استقامتی رہنماؤں کے خلاف صہیونیوں کی دھمکیوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی حماقت اور استقامتی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ صہیونی حکومت حال ہی میں فلسطینی استقامت کے میزائلی حملوں سے بوکلا چکی ہے اور ان کے سد باب کا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ شام کی سول ایوی ایشن تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ حلب ایئرپورٹ پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے نتیجے میں ہوائی سرگرمیاں بند ہونے کے بعد بدھ کے روز سے یہ سرگرمیاں دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کے روز اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حلب پر میزائل فائر کیے اور حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس ایئرپورٹ کے رن وے کو نقصان پہنچا اور خاصا مالی نقصان پہنچا اور ایئرپورٹ کی سرگرمیاں بند کر دیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شام کی وزارت خارجہ نے تاکید کی ہے کہ یہ حملہ علاقے میں کشیدگی بڑھانے اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے مغرب کی جاری حمایت کے دائرے میں انجام پایا ہے۔ شام نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے انجام پانے والے مجرمانہ اقدامات پر اس حکومت کا مواخذہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان، یزدان یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد سماعت فرمائیں دعائے امام زمانہ، اور سامعین اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. مثلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مار کے کو سر کریں گے تو اپنے اراد و اختیار سے سر کریں گے. یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا, اتنا ظلم ڈھائے گا, اتنی بربریت انجام دے گا, یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے. اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے. لہٰذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں, زید کے سلسلے میں, بکر کے سلسلے میں, امام حسین کے سلسلے میں, یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے, اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے. لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا, ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے، ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے، ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی۔ لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب۔ تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہ دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے۔ لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے۔
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں۔ امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے، جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے۔ چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا، بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے۔ دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے۔ امام مہدی کے سلسلے میں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں۔ ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو، اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے، اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کی زندگی پر اثر کتنا ہوگا؟ دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے، لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا۔ دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا۔ جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی۔ اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا، کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں, اپنی آخرت کو سنواریں, ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص مات پر یقین نہیں رکھتا ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, مات وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی, افسردگی, یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے, قیامت کے اوپر ہے, تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون, اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہٰذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا, خاص کر ماں باپ کا, ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے, لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا, اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ قوی ہوں, مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے, دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے, کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے, جو فطری تقاضے ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے مرد جو ہے بیجا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بیجا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے, ان کو ادراک کر سکے, اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے, تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے, تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے، وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کی پرورش کا اہتمام کرے، گھر کی سرپرستی کرے. یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو، جو بھی اہم فیصلہ ہو، مشورے کے ساتھ ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء اللہ وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.